الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے اپنی وحدانیت پہ زور دیا اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ کی توحید کے پیغام سے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا کلمہ جو توحید کا کلمہ کہلاتا ہے اس میں امت کو یہ سکھایا کہ اس کلمے کو پڑھا کرو۔ ہم بار بار یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو چھ کلمے کہتے ہیں یہ کوئی ایسا نصاب نہیں ہے جس میں کمی بیشی نہ کی جا سکے۔ ہم کئی کلمے کئی جملے آپ سے عرض کریں گے کہ یہ جو چھ جملے ہیں یہ احادیث کی مختلف کتابوں سے ہمارے بزرگوں نے جمع کر دیے تاکہ لوگ کم سے کم ان چیزوں کو پڑھیں، اور اس میں بہت ثواب ہے۔ چنانچہ چوتھا کلمہ توحید کا کلمہ کہلاتا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان الفاظ میں تلقین کیا کہ آپ نے فرمایا یوں کہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ بھی پڑھیے اسے، یہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تعلیم ہے تاکہ آپ جو یہاں آتے ہیں آپ ان چیزوں کو اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھائیں۔ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بس دن میں ایک آدھ مرتبہ پانچ منٹ کے لیے بچوں کو بٹھا کے سن لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اگر اسے 80 سال کی بھی عمر دے تو کہے گا کہ والد نے، دادا نے، فلاں نے یہ سکھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے بخاری میں کہ میں ان کے ہمراہ، اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک استغراق کی کیفیت طاری تھی۔ یہ کیفیت جب ان پہ طاری ہوتی تھی تو عجیب و غریب جواہر اور ہیرے اس کیفیت کے سمندر سے نکلتے تھے۔ وہ طاری کبھی کبھی ہوتی تھی لیکن اس استغراق کی کیفیت میں فرمایا کہ ابو ذر، انہوں نے عرض کیا جی، فرمایا یہ پہاڑ دیکھتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ احد ہے۔ پھر خاموش ہو گئے، پھر فرمایا کتنا وقت باقی ہے، یا تو یہ فرمایا سورج کے ڈوبنے میں، اور یا یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ پھر خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ ابو ذر، اگر یہ اتنا بڑا پہاڑ سونے کا بھی مل جائے نا مجھے تو تم دیکھو گے کہ اللہ کی قسم ہے مجھ پہ میں اسے 3 دن میں غریبوں پہ خرچ کر دوں گا اور میں اپنے لیے کوئی مال اس میں سے نہیں رکھوں گا سوائے اس پیسے کے جو مجھے قرضے میں ادا کرنا ہو. اور بزر یاد رکھو جنہیں دنیا میں مال بہت دیا گیا یہ تھوڑے ہی قیامت میں نجات پا سکیں گے اور ان میں سے اکثر کی نجات نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ ابو ذر اگر یہ سونا مل جائے مجھے اتنا جتنا یہ احد پہاڑ ہے تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرف اشارہ کیا, یہ ہے حدیث اور یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اور روات کا اہتمام کہ ایک ایک جز یاد رکھا. بعض روایات میں آتا ہے دو طرف اشارہ کیا اور فرمایا ابو ذر میں تو ایسے خرچ کروں اور ایسے خرچ کروں. یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ فرمایا کہ میں ایسے بھی دوں اور ایسے بھی دوں اور ایسے بھی دوں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ اشارہ کیا اور کہا کہ ابو ذر میں تو ایسے بھی دوں اور آگے بھی اور پیچھے بھی, جو بھی آئے میں اسے سونا ہی سونا دوں اور میں انہیں اعلان کروں کہ اللہ کے بندو جنہیں غربت نے ستایا ہے اور مارا ہے میرے پاس آؤ اور لے جاؤ جتنا مال میرے پاس. اور پھر فرمایا کہ ابو ذر اب تم یہاں ٹھہرو اور بالکل نہیں اٹھنا, میری طرف بالکل نہیں آنا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر شام ہوئی پھر رات ہوئی حتیٰ کہ رات کا چاند غائب ہو گیا اور خالصتاً اندھیرا آ گیا اور چاند ڈوبنے کے بعد شور اٹھا اور آوازیں اور میں اٹھ کھڑا ہوا کہ میں جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آ گئی. پھر مجھے خیال میں آیا کہ فرمایا تھا کہ یہیں بیٹھے رہنا ہے اور میرے پاس نہیں آنا, تو میں پھر بیٹھ گیا. اب مجبور اور اضطرار اور شدید پریشانی, اور اتنے میں کچھ دیر کے بعد دیکھا تو خود حضرت تشریف لائے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان سرق و ان زنا, اگرچہ وہ چوری کرے اور اگرچہ وہ زنا کرے اور اگرچہ وہ چوری کرے, اگرچہ وہ بدکاری کرے اور اگرچہ وہ چوری کرے, تو میں کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پہلی بات پوچھی, میں نے کہا اللہ کے رسول یہ شور شرابہ کیسا تھا؟ فرمایا سنا. عرض کیا جی. فرمایا دیکھا؟ میں نے کہا جی. کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے, میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ پہ مر گیا وہ ضرور جنت میں جائے گا. دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ یشرک باللہ شیئن, اگر وہ اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتا ہوگا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. وَإِن سَرَقَ وَإِن زِنَا, اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ وہ زنا کرے جنت میں جائے گا. آخر اسی روایت میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت بھی یہاں آ کے مل جاتی, اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں منبر پر بیٹھے اور جمعے کے دن انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی. یہ منبر تعلیم کے لیے ہوتے ہیں, یہ منبر اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ جمع ہوں اور خیر کی باتیں سنیں. آنکھوں کا کام اللہ کی یاد میں رونا ہے, کانوں کا کام اللہ کے لیے اچھی باتیں اچھے پھولوں کی طرح جمع کرنی, اور زبان کا کام اللہ کو یاد کرنا ہے, اور ہاتھوں کا کام لوگوں کو پیسے دینا ہے, یہ بھی اللہ کی یاد ہے, اور پاؤں کا کام اللہ کی راہ میں چلنا ہے, اور دل کا کام اللہ کے ساتھ 2 چیزیں وابستہ رکھنا, اس پہ پورا بھروسہ کہ وہ میرا ہے اور میرا کام کرے گا, اور اس کے ساتھ امید کا تعلق اور خوف کا, اور اللہ کا خوف جس نیکی پہ غالب نہیں ہے وہ کچھ نہیں, بے نیاز ذات ہے. ایک لمحے میں کہہ دے ہم نہیں راضی, کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ دے میں تم سے خوش نہیں ہوں, کیا کیا جا سکتا. یہاں پہنچ کے بڑے بڑے لوگ ہل جاتے ہیں جب اس کی بے نیازی پہ نظر جاتی ہے. کون پوچھ سکتا ہے کہ کیوں میں قابل قبول نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو ناگوار گزری؟ تہمت ہم مجبوروں پہ, ناحق ہے مختاری کی. چاہتے ہیں جو آپ کریں ہم کو عبث بدنام کی. ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا دیکھو جمعے میں, فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت, وہو حی لا یموت, بیدہ الخیر, وہو علی کل شیء قدیر. جس آدمی نے بھی یہ جملے دہرائے نا وہ ضرور جنت میں جائے گا. میں نے کہا وہ ان سرک و ان زنا, اللہ کے رسول اگر وہ چوری کرے اور بدکاری کرے, فرمایا وہ ان سرک و ان سرک و, میں نے کہا پھر, میں نے پھر کہا, فرمایا رغم انفا ابن عمر, عمر کے بیٹے تمہیں کتنا ہی ناگوار گزرے یہ جملہ اور تم کتنی مطلب دل میں اجنبیت یا نفرت محسوس کرتے ہو کہ کسی نے یہ کیا اور یہ کیا, وہ آخر پہ جنت میں ضرور چلا جائے گا. اس لیے فرمایا, تیسری روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے, یہ تینوں روایتوں میں مضمون ایک ہی. ان سے کہا نئی نئی ہجرت ہوئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی بڑی عجیب تھی, جو گھر ان کے لیے کئی صدیوں پہلے یمن کے بادشاہ نے بنوایا تھا اور بنوا کے چلا گیا تھا, اس گھر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نسباً چلے آتے تھے. ان کے والد, ان کے دادا اس حویلی میں, اسی حویلی میں جا کر اونٹنی بیٹھی ہے اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. کئی مہینے تک قیام رہا ہے اور ایک دن بلایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا ابو ایوب تمہیں ایک بات بتاؤں. کہا اللہ کے رسول ضرور ارشاد. فرمایا جب صبح کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھٹنے سیدھے کرنے سے پہلے پہلے 10 مرتبہ یہ پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت, وہو حی لا یموت, بیدہ الخیر, وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا 10 مرتبہ گھٹنے سیدھے کرنے سے پہلے, اپنی ہیئت تبدیل کرنے سے پہلے یہ پڑھا کرو, اور شام کو جب مغرب پڑھو تو مغرب کے بعد بھی یہ 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اور آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے اس سے کیا ہوگا؟ اور پھر فرمایا 10 گناہ اللہ تمہارے معاف کر دے گا اور 10 نیکیاں یہ جو پڑھ رہے ہو اللہ تمہاری قبول کر لے گا اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تمہیں دے گا. اور پھر جب تم صبح پڑھ لو گے تو اللہ شام تک حفاظت کرے گا, اور شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ کی امان میں چلے جاؤ گے. ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا پھر اس دن جب تم نے صبح پڑھ لیا تو مغرب تک, اور مغرب کو پڑھ لیا تو صبح تک آگ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گی. بعض رات کا خیال ہے اس دنیا, اور بعض کا خیال ہے کہ مطلب یہ ہے کہ صبح شام جب بھی پڑھ لیا اگلا وقت آنے تک اگر موت آ گئی تو جہنم کی آگ تمہارے لیے پھر نہیں. اس لیے جب اتنی چیزیں بڑوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا یار اس جملے کو چنو, اپنے اولادوں کو سکھاؤ, بچوں کو بتاؤ. اب اتنی لمبی تقریریں کون کرے, بس بچے کو یہ سکھا دیا کہ بیٹے صبح کی نماز پڑھ کے 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز پڑھ کے بھی 10 مرتبہ یہ پڑھنا. یہ 4-4-5 سال کے بچے اور بچیاں اگر انہیں سکھا دیا جائے کہ بھئی صبح نماز پڑھنی ہے بیٹے اور جب بھی پڑھنی ہے 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے, ادا کوئی پڑھتا ہے, قضا کوئی پڑھتا ہے, وقت پہ اٹھتا ہے نہیں اٹھتا, مگر یہ چوتھا کلمہ یہ تم نے ضرور پڑھنا ہے. اس کے ساتھ پھر یہ آیا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ابو دردہ کی روایت میں, پھر یہ تیسری جگہ آ گیا ہے وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی, ابو ایوب انصاری اور ابو الدردہ, تینوں میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا اور اتنا تمہیں ثواب ملے گا اور تم اللہ کی امان اور اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ. اللہ کی وحدانیت بھری ہوئی ہے اس میں. بیدہ الخیر، اللہ ہے خیر کا مالک. یہاں پہنچ کے ایک مسئلہ علم کلام کا اٹھتا ہے، یہ اضافہ اس روایت میں آیا جو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور یہ کہ خیر کا مالک اگر اللہ ہے تو کیا شر کا بھی مالک اللہ ہے؟ اور اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یقیناً خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے. والخیر والشر قدرہ من اللہ تعالی، اور شر اور خیر دونوں اللہ کی جانب سے تقدیر میں طے شدہ ہیں. وہ جسے ہم شر سمجھتے ہیں اور کسی کے لیے ممکن ہے خیر ہو، اور جسے ہم خیر سمجھتے ہیں ممکن ہے کسی اور کے لیے شر ہو. یہ ساری چیزیں اس نے بڑے سوچ سمجھ کر طے کی ہیں. اللہ کی ذات میں شرک یہ شاید ہی کوئی بے وقوف کرتا ہو. یہ ایرانی تھے، دو خدا مانتے تھے، ایک اہرمن اور ایک یزدان. فارسی اور اردو شاعری بھری پڑی جب عربوں نے ایرانیوں کو شکست دی، اور پورا ایران انہوں نے بالکل سمیٹ کے رکھ دیا اور مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا. ایرانیوں نے اپنا انتقام پھر جن طریقوں سے لیا ان میں سے ایک شاعری تھی. نتیجہ یہ کہ شاعری میں ان کے ہاں اہرمن اور یزدان یہ دونوں خدا پائے جاتے ہیں. پھر اس کا اثر فارسی کا جب ہندوستان پہ پڑا تو یہاں بھی یزدان خدا کے لیے استعمال ہونے لگا. مختلف جگہ ممکن ہے اردو ادب میں بھی آپ نے پڑھا ہو، یہ اہرمن اور یزدان یہ دو خدا مانتے تھے. اسی لیے اللہ نے ان کے رد میں قرآن میں کہا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، لوگو دو خداؤں کو مت مانو. اور باقی اقوام کو خود انہیں بھی، جہاں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہوتا، 99% نہیں ہوتا. کون کہتا ہے اللہ جیسا دوسرا ہے؟ کوئی بھی نہیں. شرک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں، اللہ قدرت رکھتا ہے اور فلاں بھی قدرت رکھتا ہے. اللہ کو ہمارے حالات کا علم ہے اور فلاں کو بھی ہمارے حالات کا علم ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور میں کسی بزرگ کو پکاروں تو وہ بھی سنتے ہیں. اللہ میرے حالات کو جانتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں. شرک ہمیشہ اللہ کی صفات میں، اور اللہ کی صفات میں جو ایمان لانا ضروری ہے، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ اللہ کی 7 یا 8 صفات ایسی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے اور اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی یہ 7 اور 8 صفات کوئی خدا کا اس میں شریک نہیں. اس لیے علم، قدرت، ارادہ، سمع بصر کلام، تکوین اور تخلیق، یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. شرک جہاں پہنچ کے شروع ہوتا ہے وہ خاص طور پہ اللہ کی 2 صفات میں، کہ اللہ بھی میرے حالات جانتا ہے، نفع اور نقصان، اور فلاں زندہ یا مردہ بھی جانتا ہے. اور اللہ کی قدرت میں ہے کہ میرے حالات کو تبدیل کر دے، صبح کچھ اور شام کچھ، اور فلاں کی طاقت بزرگ کی بھی ایسی ہے کہ خدا کہ وہ بھی میرے حالات تبدیل کر سکتے ہیں، میرے نفع کو نقصان میں اور نقصان کو نفع میں اللہ تبدیل کر سکتا ہے، یا پھر وہ دوسرا آدمی تبدیل کر سکتا ہے. یہ ہے شرک. اللہ کی ان 2 صفات میں ہمیشہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بس اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور پروردگار عالم اللہ ہی ہے جو میری مشکلات کو حل کرتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے نفع دیتا ہے. یہ میرا نفع اور نقصان سب اس کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں. بیدہ الخیر، اللہ کے پاس خیر ہے، شر بھی اللہ کے پاس ہے. جسے میں اور آپ شر سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں اس شر سے کتنی خیر برآمد ہونی ہے یہ اللہ ہی کو معلوم. بچہ ہے، اس کو پنگوڑے میں ڈالو، ایک باکس بناؤ، اور نیل کے حوالے کر دو، فرعون کی فوج تو آتی 10-20 گھنٹے بعد آ کر قتل کرتی، جو پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اس سے نکالا اور فرمایا دریا میں ڈال دے، یقینی طور پر جہاں موت ہے یقینی، لیکن ہے نا پروردگار، اس نے کہا ڈال دے، ہم اسے بچائیں گے، ہم اسے شہزادوں کی طرح پلوائیں گے، یا خز عدو لی و عدو اللہ، تیرے بچے کو وہ اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن، جہاں موت یقینی ہے. فرمایا یہ کیا، دریا کیا اور فرعون کی فوجیں کیا، ہمارے لیے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے بچے کو بچانا ہے، بس بات ختم ہو. یا خز عدو لی و عدو اللہ، اللہ فرماتے ہیں رات اس نے ڈال تو دیا، فاصبح فؤاد ام موسى فارغا، جب صبح ہوئی نا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا دل شدید بے قرار ہو گیا. محبتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، جس سے محبت ہو جائے نا، یہ محبت ایسا نشہ ہے کہ آدمی کو کل دنیا سے غافل کر دیتا ہے، اپنی ذات سے غافل کر دیتا ہے. یہ محبت جس آدمی نے نہیں کی نا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا یہ چیز کیا. عورت سے محبت، دولت سے محبت، بچوں سے محبت، محبت ہر آدمی میں ہے. مورد کیا ہے محبت، جا کے ٹکرائی کہاں ہے دیکھنا یہ ہے. اور جس کو محبت جس چیز سے ہوتی ہے نا، وہ اسے دیوانہ کر دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اتنی بے قرار ہو گئی اس کی ماں، وہ انقادت نہ تبدیو بہی، معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ جا کر رو دیتی، کچھ کہہ دیتی اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا، پتا چل جاتا فرعون کو کہ یہ کون بچہ ہے. لولا اربتنا علی قلب، اگر ہم اس کا دل اپنی مٹھی میں بند نہ کر لیتے. یہ تو ماں بے قرار ہو کے سب کچھ بتانے کو تیار تھی، ہم نے اس کا دل پکڑ لیا، ہم نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، اس بچے کو بھی ہم بتائیں گے. اور پھر فرجانا امہا، اس کی ماں کو اسی محل میں پہنچا دیا تھا کہ اسے دودھ پلائے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو شر سمجھا ہوا تھا کوئی، اللہ نے اسے خیر میں تبدیل کر دیا. اس تقدیر کے خیر اور شر پہ ایک بہت پیچیدہ تقریر ہم نے کسی وقت کی تھی، اگر آپ چاہیں تو اسے سن لیں، نہ چاہو تو کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں بید الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، شر کیوں نہیں کہا؟ ادب ہے، یہ سیکھنا چاہیے. بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. بات 100% صحیح ہے، لیکن پتھر مارنا ضروری ہے؟ بات 100% صحیح ہے، بولنے کا انداز اور الفاظ کا انتخاب دونوں ضروری ہیں، کہ بولنا کس لہجے میں ہے، آگے کون ہے، اس سے کیا بات کہنی ہے، اور الفاظ کا انتخاب بھی ضروری ہے. بچے کو تو کہا جا سکتا ہے کوئی بھی جملہ، لیکن کیا وہی جملہ باپ کو بھی کہنا، دوست کو تو کہہ سکتا ہے کہ تم نے مجھے یہ کہا، تھپڑ بھی مارتا ہے لڑتا بھی ہے، جا کر یہ تھوڑا ہی کہے گا ماں سے کہ وہ دوست یہ کہہ رہا تھا، یہ گالی اس نے دی تھی. یہ ساری دنیا میں رائج. اس لیے ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے، خدا کے ادب اور احترام کی وجہ سے. اللہ کا ادب ضروری ہے، اللہ کا احترام ضروری ہے. ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ سے بنتا ہے نا، اس کا ادب ضروری ہے. بس ایک اصول کی بات، گناہگار آدمی مسجد کے قریب سے گزرتا ہے اور آپ مشاہدہ کریں، ہم لوگ مشاہدہ نہیں کرتے، غور سے دیکھو اور نتیجے اخذ کرو. زندگی بڑی سنجیدہ ہے، زندگی پہم اور مسلسل ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد راحتیں ہیں، اور موت کے بعد وادیاں ہیں، اور موت کے بعد وہ انجام ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں خود بخود پڑھتے ہیں اور بعض بچے سزا کے بغیر نہیں پڑھتے، نہیں یاد کرتے. وہاں سزا ملے گی کہ مجھے یاد کرو، اس سزا میں جب جائے گا نا تو پھر کہے گا کہ اے مالک مہربانی ہو، اے مالک یہ آگ دور کر دے، اللہ یہ کر دے یہ کر دے. اب یاد تو اللہ کو کیا لیکن سزا میں نا، اچھا بچہ وہ جو بغیر سزا کے ہی سبق پڑھ لیتا ہے. یہ ہے جنت اور جہنم. مثنوی میں مولانا روم نے اس پہ بہت اچھا لکھا، مگر بھیا ہم مثنوی کیوں پڑھیں؟ ہم اس پہ پیسے تھوڑے ہی ملتے ہیں، ہمیں تو وہ چیز پڑھنی ہے جس پہ پیسے ملے. اس لیے اللہ کو یاد کرے گا سزا کے دوران اور اس کے بعد، اور اچھا آدمی وہ سزا کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ بتاتا ہے کہ یاد کرو مجھے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، ادب ضروری. ایک آدمی جاتا ہے، آپ مشاہدہ کریں اس کی چال کا، اس کے جانے کا، اور سگریٹ پی رہا ہے. مسجد کو دیکھ کے وہ گناہگار شخص ہم جیسا سگریٹ کو جھکا دیتا ہے، سگریٹ کو ہتھیلی کی طرف موڑ لیتا ہے جب مسجد پہ نگاہ پڑتی ہے. یہ معمولی سی چیز ہے، اس کا پروردگار جانتا ہے کہ مسجد کا ادب اس نے کیا ہے، احترام کیا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس آدمی کے لیے نجات، مغفرت، نیکی لکھو. کہتے ہیں اللہ اس سے کچھ نہیں کیا. اللہ کہتا ہے ہم انسانوں کا، یعنی اس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم انسانوں کا اس حد تک احترام کرتے ہیں کہ اس نے دل میں ارادہ کیا تھا ایک گناہ کا، ثم ترکتہ من نجلی، پھر اس نے اس گناہ کو میری وجہ سے چھوڑ دیا، تو جو میری وجہ سے چھوڑا ہے مجھ سے حیا کر رہا ہے، میں اس کا احسان، اس کا بدلہ ضرور دوں گا، لکھو میرے بندے نے بہت اچھا کام کیا. اس لیے ہمیشہ ادب کرتا رہے، احترام کرتا رہے ان چیزوں کا جن کی نسبت. اللہ کہتا ہے وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، جو بیت اللہ کے لیے آتے ہیں، وَلَا الْقَلَائِدِ، اور جو بیت اللہ میں جانور لاتے ہیں اس جانور کے گلے میں جوتی لٹکی ہوئی ہے، اس کا بھی احترام کرنا، یہ میرے مہمان ہیں. وَمِنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، پھر کہتا ہے جو ان چیزوں کا احترام کرتا ہے جن کی نسبت میرے ساتھ ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس شخص کا دل پاک ہے. عمل میں گڑبڑ ہو جاتی ہے مگر اس کا دل پاک ہے. ایک جگہ ہے فَهُوَ خَيْرُ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا پروردگار یہ جو ادب اور احترام کر رہا ہے اس کا اجر اسے قیامت میں دے گا، مرنے کے بعد دے گا. اس لیے بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ چوتھا کلمہ صبح شام بتا دیا، کیفیت بھی بتا دی، وقت بھی بتا دیا. فرمایا یہ پڑھا کرو اور کہو 10 مرتبہ، آپ بھی پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وهو حی لا یموت، بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر.